بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بڑا اہم ترجمۃ الباب ہے الصلاۃ من الایمان. ایمانی عمل نماز کو پڑھنا ہے کہ انسان اپنے ایمان کے تقاضے سے جو اعمال انجام دیتا ہے اس کے اندر ایک اہم عمل ایمان. ایمان کے اہم اعمال میں الصلاۃ بھی ہے، نماز بھی ہے. جب کسی انسان کے اندر ایمان کامل ہوگا تو وہ نماز کو ضرور ادا کرے گا. نماز یہ ایمان کی علامت ہے کہ جس انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ انسان نماز کو ادا کرتا ہے. اب یہاں ترجمۃ الباب میں امام علی مقام قرآن کی ایک آیت لائے، وقول اللہ تعالی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے. یہاں ایمان کو ضائع کرنے سے مراد ہے نماز کو ضائع کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہیں کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے. تو آیت کریمہ میں ایمانکم سے مراد ہے صلاتکم، تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع کر دے وے. ایسے اللہ تعالیٰ نہیں ہے. اللہ تو شاکرن علیمہ، بندوں کی عبادت کے بڑے قدر دان ہے. بندے جو عبادت بھی انجام دیں گے اللہ اس کی قدر کریں گے، اس کو قبول کریں گے، اس کے بدلے میں جنت اور اپنی رضا عطا فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ تمہاری نماز کو ضائع کر دے. یعنی صلاتکم عند البیت، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، کعبہ کے قریب جو نماز پڑھی گئی. بہت دھیان سے عند البیت کا ترجمہ دیکھو، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، بیت یعنی کعبہ کے قریب جو نماز پڑھی گئی. مکی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہاری وہ نماز ضائع نہیں کریں گے، بلکہ وہ نماز بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ صحابہ کے مبارک زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں بہت سارے احکام میں نسخ ہوا، بہت سارے احکام منسوخ ہوئے، لیکن منسوخ حکم پر عمل کے متعلق دو موقع پر صحابہ کرام کو سوال پیدا ہوا. یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ پہلے ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں، پھر وہ حکم منسوخ ہو گیا، نیا حکم ناسخ اللہ کے یہاں سے آ گیا، تو صحابہ پہلے ایک حکم پر عمل کرتے تھے، اللہ نے وہ حکم منسوخ کر دیا تو وہ عمل چھوڑ دیا. اب نیا حکم آ گیا، ناسخ حکم، اس پر عمل کرنے شروع کر دیا. تو پہلے ایک حکم پر عمل کرتے تھے، وہ حکم منسوخ ہو گیا، نیا حکم آ گیا، تو اب ناسخ حکم پر صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا. دل میں کوئی تردد نہیں، دل میں کوئی کھٹک نہیں، بھائی ہمارے اللہ ہمارے مالک، پہلے اللہ نے ایک حکم دیا تھا، وہ ہم نے عمل کیا، پھر اسی اللہ تعالیٰ نے حکم بدل دیا، تو اب نئے حکم پر عمل کریں گے. یعنی منسوخ حکم کو چھوڑ دیا، ناسخ نئے حکم پر عمل کیا، تو اس سلسلے میں حضرات صحابہ کو کبھی کھٹک نہیں ہوئی دل میں، تردد نہیں ہوا دل میں. لیکن دو موقعوں پر صحابہ کرام کو کھٹک ہوا، دل میں سوال پیدا ہوا. نمبر ایک، تحویل قبلہ کے حکم کے موقع پر، اور نمبر دو، شراب کی حرمت کے حکم کے موقع پر. یہ دو موقع پر صحابہ کرام کو دل میں بڑا کھٹک پیدا ہوا کہ پہلے ایک قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے، اب وہ قبلہ چھاڑ کر کے نئے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. تو صحابہ کے دل میں یہ کھٹک، تردد، سوال پیدا ہوا کہ ہمارے جو بھائی انتقال کر گئے نئے قبلے کے حکم کے آنے سے پہلے، اور جنہوں نے نئے قبلے کی طرف ایک نماز بھی نہیں پڑھی، انہوں نے پرانے قبلے ہی کی طرف نماز پڑھی، اور ان کا انتقال ہو گیا یا شہید ہو گئے، تو ان حضرات کی نجات اور جنت کا کیا؟ کو اور آسان لفظوں میں سمجھو کہ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، تو جن صحابہ کرام کا انتقال شہادت ایسے زمانے کے اندر جب ابھی قبلہ بیت المقدس تھا، ان صحابہ نے ایک نماز بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے نہیں پڑھی، انہوں نے جتنی بھی نمازیں پڑھی وہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے پڑھی. تو دوسرے صحابہ کرام کو یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمارے یہ بھائی جو انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، اور جو پرانے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، نئے قبلے کعبہ کی طرف رک کر کے انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے، ان لوگوں کی نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی، ان کو جنت ملی نہیں ملی، نجات ملی نہیں ملی، کیا ہوا ہوگا؟ یہ کھٹک صحابہ کے دل میں پیدا ہوئی. تو اس کھٹک کا جواب اس آیت میں ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. تحویل قبلہ سے پہلے جن حضرات نے جدھر رک کر کے نماز پڑھی، ان کی نماز صحیح ہو گئی اور اللہ تمہاری ان نمازوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. یعنی جن صحابہ کرام نے تحویل قبلہ سے پہلے جو قدیم قبلہ تھا یعنی بیت المقدس اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی, انتقال کر گئے, تو ان کی وہ نمازیں ضائع نہیں ہوگی, اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو اس نماز پر ضرور اجر عطا کریں گے, نجات اور جنت سے نوازیں گے. تو یہ اس کھٹک اور تردد کا جواب ہے. دوسرا, شراب کے معاملے کے اندر صحابہ کو کھٹک ہوا کہ ہمارے جو بھائی شراب کی حرمت سے پہلے شہید ہو گئے, انتقال کر گئے اور وہ شراب پیتے تھے, تو ان لوگوں کی نجات کا کیا ہوگا؟ اس لیے کہ جس زمانے کے اندر شراب حلال تھی, حضرات صحابہ کرام میں بہت سارے پیتے تھے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے چند لوگ ایسے تھے کہ جس زمانے میں شراب حلال تھی اس زمانے میں بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی, گویا اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا کہ جو چیز مستقبل میں حرام ہونے والی ہے اس سے بھی اللہ نے اپنے نبی کو بچایا. اور صدیق اکبر جیسے اعلی انسان کو بھی اللہ نے بچایا. یہ خدا کا ایک غیبی نظام تھا. باقی بہت سے صحابہ پیتے تھے, اس سے جوش اور طاقت آتی ہے تو پی کے جہاد میں بھی جاتے تھے اور اس حال کے اندر وہ دنیا سے تشریف لے گئے. تو بعد والے صحابہ کے دل میں تردد ہوا کہ بھئی حرمت کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے ہمارے جن بھائیوں نے شراب پی اور اس حال میں ان کا انتقال یا شہادت ہو گئی, ان حضرات کی نجات اور جنت کا کیا؟ تو جواب آ گیا اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کہ بھئی اس زمانے میں حلت تھی, حرمت نہیں تھی, اسی لیے اس زمانے کے اندر جو شراب پی کر دنیا سے گئے اس پر اللہ کے یہاں گرفت نہیں ہوگی, مواخذہ نہیں ہوگا, پکڑ نہیں ہوگی. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام منسوخ احکام میں انہی دو حکم میں صحابہ کو تردد کیوں ہوا؟ تحویل قبلہ اور خمر کے مسئلے میں, یہی دو مسئلے میں صحابہ کو تردد کیوں ہوا؟ منسوخ احکام تو اور بھی بہت سارے ہیں. تمام منسوخ احکام کے اندر کبھی صحابہ کو تردد نہیں ہوا اور انہی دو مسئلوں کے اندر صحابہ کو تردد ہوا, ایسا کیوں ہوا؟ جواب سمجھو, جس زمانے کے اندر بیت المقدس قبلہ تھا, کچھ قرائن اور آثار ایسے تھے کہ جس سے اندازہ تھا کہ تحویل قبلہ ہونے ہی والا ہے. پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی کے زمانے میں تحویل قبلہ ہوگا. تو یہ قرائن کی بنیاد پر کہ آئندہ تحویل قبلہ ہونے ہی والا ہے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چاہت مبارک کہ قبلے کا تحویل ہو جائے، اور اسی چاہت مبارک سے آپ کا بار بار آسمان کو دیکھنا، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، پھر اللہ کی طرف سے خوشی کی خبر کا مستقبل میں وعدہ، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، نبی آئندہ ہم آپ کو ایسا قبلہ دیں گے آپ راضی ہو جاؤ گے، یہ پرومس تھی اللہ کی طرف سے، یہ سب قرائن تھے، ان قرائن کی بنیاد کے اوپر صحابہ کو تردد ہوا، شراب میں بھی ایسے ہی قرائن تھے، اس لیے کہ جس زمانے کے اندر شراب حلال تھی اس زمانے کے اندر بھی کیا کہا گیا، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، یہ قرینہ تھا کہ جہاں اس میں شراب کے فائدے کا اعتراف کیا گیا وہاں یہ کہا گیا کہ اس کی خرابی اس کے فوائد سے زیادہ بڑی ہوئی ہے، یہ قرینہ چل رہا تھا. مزید قرینہ یہ تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، پی کے نماز پڑھنے نہیں آنے کا یہ حکم آیا، یہ بھی ایک قرینہ تھا کہ شراب کے معاملے کے اندر بھی چند قرائن تھے کہ جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ آئندہ شراب حرام ہو جائے گی. تو چونکہ ان دو منسوخ حکم کے اندر قرائن تھے کہ آئندہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی بڑی آنے والی ہے، پھر بھی صحابہ کرتے رہے جب تک صراحتاً حکم نہیں آیا، اس لیے ان دونوں مسئلوں کے اندر تردد ہوا صحابہ کرام کو. ایک بات ہو گئی ابتدائی عنوان کے متعلق، یہاں چند امور پہلے سے سمجھ لو تاکہ آگے روایت کو سمجھنا آسان ہو جائے. پہلا مسئلہ اہم یہ سمجھنا ہے کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کون سا تھا، یہ ایک معرکۃ الآرا مسئلہ ہے کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کون سا تھا. پہلی رائے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قدس قبلہ تھا، تحویل قبلہ سے پہلے قدس بیت المقدس، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تھا. اب یہاں رک کر ایک بات سمجھ لو، بیت المقدس تو بہت بڑے احاطے کا نام ہے، کئی کلو میٹر میں پھیلا ہوا احاطہ ہے، تو اس کے قبلہ ہونے کا کیا مطلب؟ صخرۂ قدس مراد ہے، صخرۂ بیت المقدس مراد ہے، صخرہ یعنی چٹان، ایک سفید رنگ کی بہت بڑی چٹان ہے، اور اس کے متعلق وہاں ایسی روایات ہے کہ یہ چٹان بھی جنتی پتھر ہے، جیسے کہ مقام ابراہیم جنت سے لایا گیا، حجر اسود جنت سے لایا گیا، اسی طرح صخرۂ بیت المقدس بھی جنتی پتھر ہے. یہ جو صخرہ ہے یہ اصل کے اندر قبلہ تھا، تو بیت المقدس کے قبلہ ہونے کا مطلب ہے صحرائے بیت المقدس کا قبلہ ہونا. اور آپ نے مختلف تصویروں میں ایک گنبد دیکھا ہے سنہرے رنگ کا, اور حقیقت میں اس گنبد کے اوپر سونا چڑھا ہوا ہے, تقریباً 84 کلو گولڈ اس کے اوپر ہے جو تصویروں کے اندر نظر آتا ہے. اور لوگ اس کو بے وقوفی میں یوں کہتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے. تو جو سنہرا گنبد تصویروں میں آتا ہے وہ جو ہے مسجد اقصیٰ نہیں ہے, وہ ہیں قبۃ الصخر. قبۃ کے معنی گنبد, اور صخر کے معنی جس گنبد کے نیچے یہ صخرہ ہے اس کا نام ہے قبۃ الصخر, یعنی وہ گنبد شریف جس کے نیچے صخرۂ بیت المقدس ہے جو پہلے قبلہ تھا, اس کے اوپر جو گنبد ہے وہ سنہرا ہے. اور وہ زیادہ تر تصویر میں لوگ دیکھتے ہیں. مسجد اقصیٰ تو الگ ہے اور اس کا گنبد ہرے رنگ کا ہے, اور جو سنہرے اور گولڈن رنگ کا ہے وہ اسی صخرۂ بیت المقدس کا قبلہ ہے. اور قرآن کی جو آیت ہے یوم یدعو الداعی الى شیء نکر, یا اسی لیے ایک آیت ہے نا جس میں جبرائیل اسرافیل کے سور پھونکنے کا تذکرہ ہے, وہاں بھی داعی کا لفظ ہے وہ آیت. اس میں مکانین قریب کا لفظ بھی آتا ہے. وہ کون سی آیت؟ من مکانین قریب, اس سے پہلے پڑھا. واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب. تو مکان قریب سے آپ نے جلالین شریف میں پڑھا ہے کہ صخرۂ بیت المقدس مراد ہے, اس لیے کہ صخرۂ بیت المقدس پوری دنیا کی زمین میں آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے. دنیا کی دیگر زمینوں کے مقابلے میں جہاں یہ صخرہ ہے وہاں سے آسمان 16 یا 18 میل زیادہ قریب ہے. یہ جلالین کے حاشیے میں بھی ہے اور تفسیر ساوی میں بھی ہے. تو یہ ہیں صخرۂ قدس, صخرۂ بیت المقدس وہ اصل میں قبلہ تھا پہلا, اور اسی کے بازو میں ایک پتھر ہے دوسرا کا. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے, اسی صخرہ کے بازو میں ایک جگہ ہے, وہاں سے رفع الی السما ہوا تھا. اور انبیاء کو امامت تو مسجد اقصیٰ میں کرائی تھی, تو یہ صخرۂ مقدس کے بازو ہی کے اندر ہے جہاں سے معراج میں حضور کی پرواز ہوئی تھی. مزید تفصیل کے لیے فقیر کی دیکھی ہوئی دنیا کی تیسری جلد ملاحظہ فرمائیں. تو یہ ہیں کہ پہلے قبلہ کون سا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے قبلہ بیت المقدس تھا, ہجرت سے پہلے مکی زندگی میں قبلہ بیت المقدس تھا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے. پھر کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو 16 یا 17 مہینے تک وہی قبلہ رہا. تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ شروع حکم نماز سے لے کر ہجرت کے 16-17 مہینے تک قبلہ بیت المقدس رہا. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول. پھر ہجرت کے جب 16-17 مہینے ہو چکے تو اب اللہ کی طرف سے حکم آیا اور کعبۃ اللہ قبلہ بن گیا. اب جمہور کی رائے دیکھیے. جمہور کیا فرماتے ہیں؟ مکی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے جانے والے تھے اس سے کچھ عرصہ پہلے, حضور کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالی کی طرف سے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا. تو یہ دوسری رائے ہے جمہور کی. اس رائے کے مطابق مکی زندگی کے اندر بالکل شروع کے اندر قبلہ کعبہ تھا. جب نماز کی فرضیت ہوئی معراج کی رات میں, پھر حضرت جبرائیل نے آ کے امامت کرائی. امامت جبرائیل کی جو روایت آتی ہے تو اس وقت پر قبلہ تھا کعبۃ اللہ. پھر ہجرت سے کچھ پہلے, کتنا پہلے؟ تو ایک رائے کے اندر 3 ماہ پہلے اور دوسری رائے میں 3 سال پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا. تو یہ جمہور کی رائے اچھی طرح ذہن میں رکھو کہ معراج کی رات میں نماز فرض ہوئی, جبرائیل نے آ کے امامت کرائی, اس وقت پر قبلہ تھا کعبہ شریف. پھر ہجرت سے کچھ پہلے, 3 ماہ پہلے یا 3 سال پہلے, کعبہ کے بجائے قبلہ ہو گیا قدس بیت المقدس. اور یہ قبلہ رہا ہجرت کے 16-17 مہینے تک قدس ہی قبلہ رہا. اور اس کے بعد پھر کعبۃ اللہ کو 2 بار قبلہ بنایا گیا. یہ ہو گئی جمہور کی رائے اور یہی راجح رائے ہے. اس لیے اب یہ راجح رائے آپ ذہن میں فٹ کر دیں کہ شروع اسلام سے لے کر کے ہجرت سے 3 مہینے پہلے یا 3 سال پہلے تک قبلہ کون سا تھا؟ کون سا قبلہ تھا؟ کعبۃ اللہ. پھر کون سا قبلہ بنا؟ قدس. کب تک یہ قدس قبلہ رہا؟ ہجرت کے 16-17 مہینے تک. پھر کون سا قبلہ ہو گیا؟ کعبۃ اللہ. اب دونوں رائی میں فرق کیا ہے وہ سمجھو. حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے اور جمہور کی رائے میں فرق کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے کے مطابق تحویل ایک ہی مرتبہ ہوئی, تحویل قبلہ ایک ہی مرتبہ ہوا, اور جمہور کی رائے میں تحویل قبلہ دو مرتبہ ہوا. ایک فرق یہ ہے دونوں کے درمیان کے اندر, یہ ذہن میں رکھنا. دوسری ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھنا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا رجحان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے کی طرف ہے. ان کا رجحان یہ ہے کہ راجے قول ابن عباس کا ہے, اس لیے انہوں نے یہاں پر ترجمۃ الباب میں کیا کہا, یعنی صلاتکم عند البیت. اس لیے اس کا ترجمہ کیا کہ آپ نے زیان سے سمجھا ہے, عند البیت کا کیا ترجمہ کیا, بیت المقدس کی طرف رخ کر کے کعبہ کے قریب جو نماز پڑھی گئی. تو عند البیت کے لفظ سے امام نے اشارہ دیا, کعبہ کے قریب حضور پڑھتے تھے مکی زندگی میں, رخ تو بیت المقدس ہوتا تھا. تو وہ نمازوں کے بارے میں جو تمہیں تردد ہے تو اللہ وہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے, بلکہ وہ نمازیں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور قبول فرمائیں گے. تو امام کا رجحان حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے کی طرف ہے. ایک تیسرا اہم نقطہ اس مسئلے میں ذہن میں رکھو, مکی زندگی کے اندر وضاحت نہیں ہو پائی, ایک دم کھل کے وضاحت نہیں ہوئی قبلے کے مسئلے میں. وجہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے زیادہ تر نماز پڑھتے تھے کہ کعبۃ اللہ کا بھی استقبال ہو جائے اور قدس کا بھی استقبال ہو جاوے. یعنی حضور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ والی جو دیوار ہے اس دیوار کی طرف رک کر کے نماز ادا فرماتے تھے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ سامنے کعبۃ اللہ بھی اور سامنے قدس بھی. اس وقت بھی ائمہ اسی ترتیب سے نماز پڑھاتے ہیں, ائمہ الحرم کے رکن یمانی اور جو ہے حجر اسود کے بیچ والی دیوار کی طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا, دونوں چیز سامنے ہو جاتی تھی, اسی لیے کوئی مسئلہ ہی کھڑا نہیں ہوتا تھا مکی زندگی میں. مسائل کھڑے ہوئے ہجرت کے بعد, چونکہ بالکل اپوزٹ قبلہ ہے, بالکل سمت مخالف. مدینۃ المنورہ جانے کے بعد قدس کی طرف رخ کرے تو کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے, پیٹ کے پیچھے ہو جاتا ہے, بالکل اپوزٹ سائڈ ہو جاتا ہے. وہاں جا کر کے دونوں کی رعایت ناممکن ہو گئی. اسی لیے مدنی دور کے اندر جب حضور نے قدس کی طرف رخ فرمایا 16-17 مہینے, تو ان ایام کے اندر کعبۃ اللہ پشت کی طرف ہو جاتا تھا, چونکہ وہاں دونوں کی رعایت ناممکن ہے, محال ہے. اس وجہ سے تو ایک اول مسئلہ یہ ذہن کے اندر رکھو اچھی طریقے سے. اب جمہور کی جو رائے ہے اس رائے کی کچھ تائید بھی سن رہا ہے. جمہور کی رائے کیا نکلی کہ اول قبلہ کون سا تھا؟ جی کعبۃ اللہ. کب تک کعبۃ اللہ قبلہ تھا؟ ہجرت سے 3 مہینے یا 3 سال پہلے تک. پھر کون سا قبلہ ہوا؟ کب تک؟ ہجرت کے 16-17 مہینے تک. پھر کون سا قبلہ ہوا؟ پھر کعبۃ اللہ. جمہور کی دلیل سنو. نمبر 1، جمہور کی رائے یہ ہے کہ امامت جبرائیل کی جو روایت آتی ہے اس روایت کے اندر لفظ آتا ہے عند باب البیت، کہ جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامت کرائی وہ کعبہ کے دروازے کے پاس کرائی. عند باب البیت، یہ امامت جبرائیل والی روایت کا لفظ ہے. اب اگر کوئی آدمی کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑا رہ کر نماز پڑھاوے تو قدس کی طرف رخ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کعبہ کا دروازہ تو رکنے یا حجر اسود کے بعد ملتزم کے بعد ہے. اس لیے اگر کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو پھر کسی حال میں رخ قدس کی طرف ہو ہی نہیں سکتا. پہلے ائمہ کرام جب بھیڑ نہیں ہوتی تھی تب یہی نماز پڑھاتے تھے کعبہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے، یہاں سے امامت کرایا کرتے تھے. تو جمہور کی ایک معرکۃ الآرا دلیل یہ ہے کہ امامت جبرائیل والی روایت کے اندر کیا لفظ ہے؟ عند باب البیت. اس سے معلوم ہوا کہ کعبہ کے دروازے کے پاس امامت کرائی، اور اس صورت کے اندر قدس کی طرف رخ ہو ہی نہیں سکتا. ایک دوسری دلیل جمہور کی سمجھو. قرآن میں کیا فرمایا؟ تحویل قبلہ کی حکمت بیان فرماتے ہوئے باری تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولُ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ ہم تحویل قبلہ اس لیے کر رہے ہیں کہ امتحان لینے کے واسطے. ہمیں امتحان لینا تھا تمہارا کہ بھائی قبلہ بدلنے کے بعد بھی تم تسلیم و رضا پر ہو یا نافرمان بنتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں. اور امتحان کب ہوتا ہے؟ جب افضل سے مفضول کی طرف تحویل ہو تو امتحان ہوتا ہے. افضل سے مفضول کی طرف ہو تو امتحان ہوتا ہے. باقی مفضول سے افضل کی طرف جانے میں کوئی امتحان نہیں ہوتا. مفضول سے افضل کی طرف جانے میں کوئی امتحان نہیں ہوتا. مزے کی چیز ہے کہ بھائی روز کڑی کھچڑی 4 دن سے کھا رہے تھے اور آج بکرے کی بریانی آ گئی، اس میں کوئی امتحان نہیں ہے. لیکن امتحان گائی میں ہے کہ آج جو ہے یہ آئٹم، وہ ڈش اور کل آ گئی بیگن اور کھچڑی. یہ امتحان ہے کہ افضل سے مفضول کی طرف گئے. تو افضل سے مفضول کی طرف جاوے تو امتحان ہوتا ہے، اور یہ امتحان اسی وقت پر متحقق ہوگا جب پہلے کعبہ قبلہ ہو پھر قدس قبلہ بنے، تو ہی امتحان ہوگا کہ افضل قبلہ کعبہ چھوڑ کر کے قدس کی طرف رخ کیوں کیا. یہ جمہور کی بہت بڑی دلیل ہے دوسری، اس مسئلے کے اندر، اس کو ذہن کے اندر رکھیے. یہ اہم مسئلہ تھا روایت کو سمجھنے سے پہلے. اس کے بعد ترجمۃ الباب کا مزید خلاصہ اچھی طرح ذہن کے اندر رکھ لو کہ امام عالی مقام نے جو یہ ترجمۃ الباب قائم کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نماز تم نے، اس لیے کہ صحابہ کو دل میں کھٹک پیدا ہوا، وسوسہ پیدا ہوا کہ ہماری ان نمازوں کا کیا، ہمارے ان بھائیوں کی نماز کا کیا جو تحویل سے پہلے شہید ہو گئے، انتقال کر گئے. تو اس سوال جواب پر اللہ نے آیت نازل فرمائی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. تو اس کا خلاصہ سمجھو کہ جو نماز تم نے مدینہ منورہ میں 16-17 مہینے تک قدس کی طرف رک کر کے پڑھی، وہ قبول ہو گئی. ہجرت کرنے کے بعد مدینہ المنورہ میں 16-17 مہینے تک قدس کی طرف رک کر کے جو نماز تم نے پڑھی، وہ تمہاری نمازیں قبول ہو گئی، اللہ نے قبول فرما لی. حالانکہ ان نماز میں کعبہ کی طرف بالکل رخ نہیں تھا. ہجرت کے بعد جو 16-17 مہینے قدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ان نمازوں میں کعبۃ اللہ کی طرف بالکل رخ نہیں تھا، خالص رخ تھا قدس کی طرف. پھر بھی وہ 16-17 مہینے کی نماز قبول ہو گئی. تو مکی زندگی میں کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جو نمازیں تم نے پڑھی، جس میں کعبہ کا استقبال تھا، وہ نماز بدرجہ اولا اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. وہ نماز بدرجہ اولا اللہ تعالی کے یہاں قبول ہو گئی. سمجھ رہے ہو نے خلاصہ کہ بھائی ہجرت کے بعد 16-17 مہینے تم نے کدھر رک کر کے نماز پڑھی؟ بیت المقدس کی طرف. اور مدنی زندگی کی یہ 16-17 مہینے کی نماز میں کعبہ کی طرف رخ ہوا؟ بالکل نہیں ہوا. پھر بھی وہ نماز اللہ نے قبول فرما لی نا، ثواب عطا فرمایا، اجر دیا. تو جو نمازیں تم نے پڑھی مکی زندگی میں کعبۃ اللہ کے پاس، وہ نمازیں بدرج اولا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. یہ ہیں اندل بیتی کو سامنے رکھ کر کے ترجمۃ الباب کا خلاصہ. سمجھ میں آیا؟ ذہن نشین ہوا اچھی طرح کہ کس طرح اس کا مفہوم فٹ بیٹھے گا؟ تو یہ ہے ترجمۃ الباب کا حاصل اور خلاصہ جو امام علی مقام نے اندل بیت بڑھا کر کے ارشاد فرمایا. جی سب محرم بیٹھے ہیں، بس پہلے اتنی عبارت حل کر لو. یہ روایت حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. یہ انصاری صحابی ہے، قبیلے اوس سے تعلق رکھتے ہیں. ابو عمر یا ابو عامر یا ابو طفیل یا ابو اسحاق، ابو طفیل ان کی کنیت ہے، الجامع الصحیح میں امام نے ان کی 38 روایات لی ہے. یہ ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ مدینۃ المنورہ تشریف لائے یعنی ہجرت کر کے، تو اپنے ننیال کے اندر قیام فرمایا علی اجدادہ، اپنے ننیال میں حضور نے قیام فرمایا، او اخوالہ یا اپنے ماموں کے یہاں قیام فرمایا. ہماری زبان میں اخوال کا ترجمہ کیا کریں گے؟ موساڑ میں قیام فرمایا، یہ ترجمہ کریں گے یہاں. او اخوالہ، موساڑ نہیں سمجھتے ہو؟ گجراتی لفظ ہے. ماموں کے گھرانے کو موساڑ کہا جاتا ہے، اور اسی سے گجراتی کا ایک محاورہ مشہور ہے کہ موساڑ میں ماں پیرسنے والی ہوتی ہے، اس لیے وہاں کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو اخوال یعنی ماموں کے یہاں حضور نے قیام فرمایا. من الانصاری، جو انصار میں سے تھے. اب اس جملے کو اچھی طرح سمجھو کہ حضور نے ننیال میں قیام کیا یا ماموں کے یہاں قیام فرمایا، اس کا کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں ایک نام ملتا ہے حضرت ہاشم کا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. کیا ہوئے رشتے میں حضور کے؟ بولو. پردادا ہوئے ہاشم. ہاشم بڑے باروق باوجاہت بڑے زوردار آدمی تھے. ان کی ایک شادی، ہاشم کی ایک شادی مدینۃ المنورہ کے ایک معزز خاندان میں ہوئی تھی. وہ معزز خاندان تھا بنو عمر بن نجار میں، بنو نجار میں، مختصراً بنو نجار میں ہاشم کی شادی ہوئی تھی. عورت کا نام تھا سلمہ بنت عمر، اور اس عورت سے شادی کرنا بڑا اونچا کام سمجھا جاتا تھا کیونکہ یہ بڑی شان بان والی عورت تھی. جس سے نکاح کرتی بڑے کڑے شرائط لگایا کرتی تھی. پہلے کسی سے نکاح ہوا، پھر وہاں سے تفریق ہو گئی، پھر حضرت ہاشم سے اس کا نکاح ہوا، سلمہ بنت عمر کا. یہ بنو نجار کی عورت تھی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی اسی بنو نجار سے تھا، یہ یاد رکھنا. اب جو حضرت ہاشم کی وہاں شادی ہوئی، تو ایک لڑکا بھی ہوا سلمہ کے بطن سے حضرت ہاشم کو. اس لڑکے کا نام رکھا گیا شیبہ. بعض لوگوں کو بچپن سے بال سفید ہوتے ہیں، تو شیبہ اس بچے کا نام رکھا گیا. تو یہ شیبہ ہو گئے ہاشم کے بیٹے. جو ہاشم کا نکاح مدینہ میں جو بنو نجار میں ہوا سلمہ بی بی سے، تو اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا شیبہ. پھر ہاشم کا تو انتقال ہو گیا، اب ہاشم کا بیٹا ہے شیبہ مدینہ منورہ کے اندر. اس کو لانا تھا، تو مطلب اس کو لینے کے لیے گئے، لاؤ میرے بھائی کے بیٹے کو میں لے آؤ، ہاشم کے بھائی کو خرید. وہ مدینہ المنورہ باقاعدہ سفر کر کے اپنے مرحوم بھائی ہاشم کے بیٹے شیبہ کو لینے کے لیے گئے. تو پہلے تو سلمہ نے منع کیا، بنو نجار خاندان نے بھی منع کیا، لیکن بہت فہمائش کی تو وہ بھیجنے کے لیے راضی ہو گئے. تب تک میں شیبہ تھوڑے بڑے ہو گئے تھے. تو مطلب اپنے مرحوم بھائی ہاشم کا بیٹا شیبہ کو مدینہ سے لائے، اور لائے تو اپنے ساتھ اونٹ پر بٹھا کر کے سوار کر کے لائے. اب جب یہ مکہ المکرمہ پہنچے مطلب، تو چونکہ یہ قریش کے بڑے آدمی تھے، تو لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ مطلب اونٹ پر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی نو عمر چھوکرا بھی ہے، تو سب نے کیا کہہ دیا کہ مطلب غلام خرید کے لائے کہیں سے نیا، کیونکہ اس زمانے میں غلام کا بڑا رواج تھا. تو لوگوں نے کیا شہرت دے دی، مطلب غلام لائے، مطلب غلام لائے. یہ رہا مطلب کا غلام، یعنی عبد المطلب. اس طریقے سے ہوا. تو عبد المطلب تو لوگوں نے ایسے ہی مشہور کر دیا، حقیقت میں نام تھا شیبہ. اور عبد المطلب کیوں کہا گیا؟ کہ ہاشم کے بھائی مطلب اپنے مرحوم بھائی ہاشم کے بیٹے کو مدینہ سے لائے اپنے اونٹ پر بٹھا کر کے، تو لوگ یوں سمجھے کہ مطلب غلام لائے، حالانکہ وہ بھتیجا لائے تھے. لائے بھتیجا، اور مشہور کیا کر دیا لوگوں نے، مطلب کا غلام. اس لیے ان کا لقب بن گیا عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا. وہی دادا جان ہے حضور کے، عبد المطلب. دیکھ رہے ہو، رشتہ سمجھ رہے ہو. یہ ہے لفظ اجداد کا مطلب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اول قیام مدینہ میں ننیال میں ہوا. تو کیسے ننیال ہوا سمجھو، سمجھ رہے ننیال کیسے ہوا؟ یہ حقیقت میں حضور کا ننیال نہیں ہے، لیکن عرف کے اعتبار سے کہ دادا کے ننیال کو پوتا کا ننیال کہہ دیا گیا. حقیقت میں تو یہ بنو نجار ننیال ہے دادا مطلب کا، کہ ان کی امی جان سلمہ بنت عمرو وہ بنو نجار سے تھی. تو حقیقت میں عبد المطلب شیبہ کا ننیال بنو نجار ہوا، لیکن دادا کے ننیال کو پوتے کا ننیال قرار دیا گیا. یہ یہاں پر ایک جو ہے روایت کے اندر مجاز ہے، یہ مجاز کہلاتا ہے کہ دادا کے ننیال کو پوتے کا ننیال قرار دیا گیا. اب اچھی طرح ذہن میں رکھنا الاجداری کا مطلب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننیال میں مقیم ہوئے، یعنی دادا کا ننیال. اور دادا کا ننیال کیسے؟ کہ مطلب کی ممی کا نام کیا؟ سلمہ. اور مطلب کے ابا کا نام کیا؟ ہاشم. تو وہ جو ہے ارے شیبہ، شیبہ کی امی کا نام کیا؟ سلمہ بنت عامر. تو وہ چونکہ بنو نجار سے تھی، اس لیے جو ہے ان کا ننیال بنو نجار قرار دیا گیا، اور اس کو مجازن کہہ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال. اب اخوال کا لفظ سمجھو، جہاں ننیال ہوتا ہے وہیں تو ماموں کا بھی قیام ہوتا ہے. اس لیے کہ ماموں کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ماموں، امی کے بھائی ہی کو کہتے ہیں نا. اصل میں یہ لمبے لفظ کا مخفف ہے، ماں جیسا منہ، اس کا مخفف ہے ماں منہ، ماں جیسا منہ، اس کا مخفف کیا ہے ماں منہ. تو جہاں ننیال ہوگا وہیں تو جو ہے ماموں کا گھر بھی ہوگا. اسی لیے راوی نے شک کے ساتھ کہا او قال اخوانه. یہ جو سند کے اندر تابعی ہے ابو اسحاق، ان کو یہ شک ہوا ہے کہ صحابی حضرت برا نے اجداد فرمایا یا اخوال فرمایا. اور یہ شک کوئی نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں ننیال وہاں ماموں لوگ بھی رہتے ہیں، وہیں موساڑ بھی ہوتا ہے، اور جہاں موساڑ وہیں ننیال، جہاں ننیال وہیں موساڑ، دونوں ایک ہی چیز ہوا کرتی ہے. اس لیے یہ شک راوی کا مضر نہیں ہے، خلاصہ دونوں کا ایک ہی نکلتا ہے. ایک مجاز روایت کے الفاظ میں یہ ہے، ایک دوسرا مجاز سمجھو یہاں کیا مجاز ہوا ہے. ابھی آپ نے سن لیا کہ سلمہ بنت عمر جو تھی ان کا تعلق قبیلے بنو عمر بنو نجار سے تھا، اور سلمہ کے والد کا نام عمر تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام فرمایا وہ بنو عدی بن نجار کے بھائی مالک بن نجار کے یہاں، بنو عدی بن نجار کے بھائی مالک ابن نجار کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوا. گویا کہ یہ دوسرا مجاز ہے روایت کے الفاظ میں کہ حضور کا جو ننیال یا ماموانہ رشتہ ہوتا ہے ان کے بھائی، وہاں حضور کا نزول ہوا، لیکن اس کو حقیقی ماموں اور نناؤں کی نسبت دے دی گئی. اور ایسا عرف کے اندر چلتا رہتا، اس کو کوئی کبھی اور برا مانتا نہیں. تو یہ دو مجاز یہاں روایت میں ہیں، ذہن میں رکھنا چاہیے. اب نزول کی بات تو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اول ما قدم المدینہ نزل علی اجدہ علی اجدادہ او قال اخوالہ من الانصار. نزول کیسے ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ مبارک پر سوار ہو کر مدینۃ المنورہ پہنچے تو وادی یثرب جو ہے اٹھنی اس کو پار کر کے آگے نکل گئی. پرانا نام یثرب تھا، تو یثرب کی وادی کے اندر یہ اٹھنی رکی نہیں، پوری وادی پار کر کے نکل گئی. اب مدینہ میں ہر ایک آدمی استقبال کے لیے اپنے محلے کے کنارے پر مکان کے دروازے پر کھڑا ہوا کہ حضور آپ میرے یہاں قیام فرمائیے، میرے یہاں نزول فرمائیے. اس موقع پر حضور نے کیا فیصلہ فرمایا، میں اپنی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا کہ میں کہاں قیام کروں، یہ اونٹنی کو میں نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے، جہاں یہ خود رکے گی میں وہاں قیام کروں گا. اور یہ بڑا حکیمانہ فیصلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ حضور اگر کسی کے یہاں بھی اپنی مرضی سے قیام فرماتے تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں تو یہی ہوتا ہے حضور نے ان کے یہاں قیام اختیار فرمایا، ہمارے یہاں کیوں قیام نہیں کیا ہوگا. دوسروں کے دلوں کے اندر تو ایک طرح کی آرزو ہی رہ جاتی. اسی لیے حضور نے اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ اس کو میں نے اونٹنی کو اس کے حوالے کر دیا ہے، جہاں یہ رکے گی میں وہاں قیام کروں گا. اونٹنی چلی، وادی یثرب سے آگے نکلی، اور وادی یثرب سے آگے نکل کر کے ایک باغ تھا اجڑا ہوا، یعنی کوئی باغ پہلے آباد ہو پھر اجڑ گیا ہو، اور اس کی ملکیت دو یتیم بچوں کی تھی. وہاں جا کر کے وہ اونٹنی بیٹھ گئی خود سے, اور اسی باغ کے قریب کے اندر سب سے نزدیک جو مکان تھا وہ بنو نجار کے مکانات تھے, مالک ابن عدی بنو نجار کے مکانات تھے, اور اس میں سب سے قریب ترین اسی بنو نجار میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا. تو جہاں اونٹنی بیٹھی وہ تو ایک باغ تھا, بنجر تھا, دو یتیم لڑکوں کی ملکیت کا تھا, وہاں اونٹنی بیٹھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی سعادت حضرت ابو ایوب انصاری کو ملی, وہ تو جلدی جلدی سامان لے کے چلے گئے حضور کا اٹھنی پر سے اٹھا رکھا. پھر اٹھنی اٹھی, اٹھ کر کے آگے چلے, اور چل کر کے پھر مڑ کے آئے, اور مڑ کے آ کے پھر اسی جگہ بیٹھ گئے. بس یہ ہو گیا کہ اب یہ اٹھنی اللہ کی طرف سے مامور ہے. ایک مرتبہ ایک جگہ رکی, پھر آگے گئی اور مڑ کے آ کے اسی جگہ بیٹھ گئی. یہ طے ہو گیا کہ یہ مامور ہے اللہ کی طرف سے کہ یہیں رکنا ہے, یہیں قیام کرنا ہے. اب حضرت ابو ایوب انصاری جو سامان حضور کا لے گئے, لوگ کہہ رہے حضور میرے یہاں آئیے, بنو نجار میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے, میرے یہاں قیام, میرے یہاں قیام. تو حضور نے فرمایا کہ آدمی کا سامان جہاں وہاں آدمی, جہاں سامان وہاں آدمی. ایسا تھوڑا ہے کہ سامان وہاں آدمی وہاں, ایسا کیسے ہو. اس لیے حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں تشریف لے گئے. یہ ہے داستان نزل علی اجدادہ کی, کہ اس طرح حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں آپ نے نزول فرمایا, اور اس کی حکمت مزید آگے دوسری روایت میں آئے گی, جو بہت لمبی چوڑی حکمت ہے کہ وہاں نزول کے پیچھے کیا راز تھا. وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے 16 یا 17 مہینے نماز ادا کی. اب دیکھیے چند اقوال ہے کہ حضور نے ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف کتنے مہینے نماز پڑھی. پہلا قول 16 مہینے, دوسرا قول 17 مہینے, تیسرا قول 2 سال, چوتھا قول 13 مہینے, پانچواں قول 18 مہینے, چھٹا قول 19 مہینے, ساتواں قول 10 مہینے. یہ 7 اقوال ہیں کہ ہجرت کے بعد کچھ کی طرف رک کر کے کتنے مہینے آپ نے نماز ادا فرمائی, 16, 17, 18, 19. یہ 4 سے 1 ساتھ قول ہو گئے, 16, 17, 18, 19, 10, 13 اور 24. 10, 13 اور 24 یعنی 2 سال, وہ اتنے اقوال ہے. اور یہاں راوی نے کہا 16 یا 17 مہینے. اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ راوی نے یہ تردد کیوں کیا کہ 16 یا 17 مہینے, اور عام متن روایتوں میں یہی کہتے ہیں 16 یا 17 مہینے, ایسا کیوں کہتے ہیں وہ سمجھ لیا. امام احمد نے, امام مسلم نے, امام نسائی نے, امام ابو عوانہ نے 16 مہینے جزم سے نقل کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 16 مہینے قدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. تو ان چار ائمہ کی روایت میں تردد نہیں ہے، جزم ہے 16 مہینے پر، جبکہ امام طبرانی اور امام بزار نے 17 مہینے جزمن نقل کیے ہیں کہ 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں تطبیق کیسے دیں گے، تو کہا بہت آسان طریقہ ہے، جو حضرات محدثین آنے والا مہینہ اور نسخ والا مہینہ دونوں کو مستقلن شمار کرتے ہیں ان کی گنتی کے مطابق 17 مہینے ہوتے ہیں، ان کی گنتی میں 17 مہینے ہوتے ہیں. اس لیے کہ آپ کی تشریف آوری ربیع الاول میں ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مدینہ المنورہ میں آپ کی تشریف آوری ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی، اور تحویل قبلہ جو ہے سن 2 ہجری میں نصف رجب کے بعد، نصف 15 رجب کے قریب جو ہے تحویل قبلہ ہوا. تو اب کوئی آدمی ربیع الاول کو بھی پورا گنے اور جو ہے رجب کو بھی پورا گنے تو ہوتے ہیں 17 مہینے، اور دونوں مہینے ادھورے ادھورے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو حضور مدینۃ المنورہ تشریف لائے تھے، 15 رجب کو تحویل قبلہ ہوئے، تو اس مہینے کے تقریباً 17-18 دن ربیع الاول کے اور رجب کے 14-15 دن دونوں کو ملاؤ تو ایک مہینہ ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے 16 مہینے ہوتے ہیں کہ وہ جو ایام دونوں مہینے کے ادھورے ادھورے ہیں اس کو اگر آپس میں جوڑ لو تو کتنے مہینے ہوں گے؟ 16، اور دونوں ادھورے مہینوں کو مستقل مہینے شمار کر لو تو کتنے مہینے ہوں گے؟ 17 مہینے. یہ ہیں جو ہے دونوں کے درمیان کے اندر گنتی میں جو لفظ آتا ہے 16 یا 17 کا خلاصہ، اور ایک قول کے مطابق جماد الاخرا بھی کہ تحویل قبلہ جماد الاخرا میں ہوا، وہ رجب کے بازو میں ہی تو ہے جماد الاخرا، اسی لیے وہ بھی کوئی زیادہ گنتی میں فرق کرنے والا قول نہیں ہے. تو اب یہ ذہن میں اچھی طرح رکھو کہ یہ 16 اور 17 کا تردد کیوں آیا، کہ جو حضرات جو ہے دونوں مہینوں کو مستقل شمار کرتے ہیں ان کے اعتبار سے 17 مہینے، اور جو دونوں کے ادھورے ایام کو جوڑ کے گنتی کرتے ہیں ان کے اعتبار سے 16 مہینے ہوتے ہیں. اب یہاں ایک اچھا عنوان سمجھ لو کہ مدینہ میں 16-17 مہینے تک خود قبلہ کیوں رہا، کیا وجہ تھی کہ مدینہ منورہ میں 16-17 مہینے تک قدس کو قبلہ بنایا گیا. نمبر 1، مدینہ المنورہ میں یہودیوں کی بہت بڑی آبادی تھی، ان کے قبلے کی طرف رخ کرنے میں حکمت یہ تھی کہ ان کو اسلام کے قریب کرنا تھا تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ ارے واہ آخری نبی تو ہماری قبلے ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، چلو ہم ان کے اوپر ایمان لے آ رہے. تو اصل میں تو ان کو قریب کرنا تھا اسلام سے، اس لیے قدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. لیکن ان بدماشوں نے تو الٹا پروپیگنڈا کیا، یہودیوں نے تو الٹا پروپیگنڈا کیا. کیا پروپیگنڈا انہوں نے کیا؟ کہ ابھی ہمارے قبلے کو مان رہے ہیں ان قریب ہمارے دین یہود کو بھی ماننے لگے ہیں، ابھی ہمارے قبلے کچھ کو ماننے لگے ہیں، تھوڑے دنوں میں ہمارے مذہب یہود کو بھی اپنا لیں گے۔ یہ جو ہے اس طرح انہوں نے پروپیگنڈا کیا۔ دوسری حکمت سمجھ، یہودیوں کو یہ دعوت دینی تھی کہ مذہب یہود کا جو سر چشمہ ہے وہی اسلام کا بھی سر چشمہ ہے، یعنی اللہ کے یہاں سے ہی یہودی مذہب آیا تھا اور اللہ ہی کے یہاں سے دین محمدی دین اسلام بھی آ رہا ہے، دونوں کا سر چشمہ منبع ایک ہے، لہذا تم اس مذہب پر ایمان لے آؤ، کیونکہ جس اللہ کے یہاں سے یہودیت آئی اسی اللہ کے یہاں سے مذہب اسلام بھی آ رہا ہے۔ نمبر تین، پچھلے انبیاء علیہ الصلات والسلام ماضی قریب والے ان کا قبلہ بھی قدس تھا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قدس قبلہ تھا، ان حکمتوں کے پیش نظر ہجرت کے بعد قدس کو قبلہ بنایا گیا، لیکن یہود تو الٹے جو ہے کھڑے ہو گئے پروپیگنڈا کرنے کے واسطے، اور جب وہ اسلام سے قریب نہیں ہوئے بلکہ اور زیادہ نفرت کرنے لگے تو اللہ کے یہاں سے تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، اور جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو ان لوگوں نے بڑا ہنگامہ مچایا۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ ہنگامہ کھڑا کیا ان لوگوں نے کہ ہمارے قبلے کو انہوں نے کیوں چھوڑ دیا، کیوں انہوں نے کچھ چھوڑ کر کے دوبارہ کعبہ کو قبلہ اپنا لیا۔ یہ ہنگامہ کھڑا کرنے والے یہودی لوگ تھے۔ یہود نے جو ہنگامے کھڑے کیے اس کی کئی نوعیتیں تھیں۔ ایک نوعیت تو قرآن میں صاف لفظوں میں ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، دوسرا ہنگامہ کیا کھڑا کیا جو ابھی بتلایا، تیسرا ہنگامہ یہ کہ پچھلے انبیاء کا قبلہ جو قدس تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چھوڑ دیا، چوتھا ہنگامہ یہ کیا کہ ہمارے دین یہودیت کو نہیں مانتے تو ہمارے قبلے کی طرف یہ رخ کیوں کرتے. پانچواں ہنگامہ یہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ معلوم ہی نہیں تھا اس لیے ہمارے قبلے کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھتے تھے. پھر نعوذ باللہ کچھ سوجھ بوجھ بعد میں آئی تو کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے. یہ مختلف الانواع ہنگامے ان یہودیوں نے اس موقع کے اوپر کھڑے کیے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تحویل قبلہ یہ صداقت نبوت کی دلیل ہے. اس لیے کہ تورا کتاب میں یہ مضمون لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کے زمانے میں تحویل قبلہ ہوگا. تو اگر تحویل قبلہ نہ ہوتا تو یہود کو بڑے ہنگامے کا موقع ملتا کہ ہماری کتاب میں تو لکھا ہے کہ آخری نبی کی علامت یہ ہے کہ ان کے دور میں تحویل قبلہ ہوگا. اگر نہ ہوتا تو یہ ہنگامہ کرتے ہیں. اب جب ہوا تو یہ ہنگامے کر رہے ہیں. مزاج ہی ہے جن کا ہنگامہ کرنا وہ تو یوں بھی ہنگامے کریں گے نہ تم بھی ہنگامے کریں گے. جن کے مزاج ہی میں فتنہ پروری ہو اس لیے ان لوگوں نے یہ سب ہنگامے کھڑے کیے. وقان یو عجیب ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے ان تکون قبلته قبل البیت کہ آپ کا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنا ہوئے. یا اللہ کا حکم آیا کہ قدس کی طرف رخ کرو ہجرت کے بعد. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مبارک کیا تھی کہ کعبۃ اللہ قبلہ بن جاوے. کیوں یہ چاہت تھی وہ سمجھو. نمبر ایک, انجیل کے اندر بشارت تھی آخری نبی کی نبی القبلتین. وہ بشارت پوری ہو جاوے لوگوں پر حجت عام ہو جاوے. بشارت تھی انجیل کے اندر حضور کی نبی القبلتین کہ دو قبلے والے نبی. وہ اسی کی طرف قرآن میں اشارہ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. اس کا مطلب یہ لیا ہے مفسرین نے کہ آپ کا قبلہ تحویل ہوا اب کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں رہا. اب تو حجت تام ہو گئی کہ انجیل میں جو نبی القبلتین کہا گیا ہے وہ یہی نبی ہے. اسی لیے حضور چاہتے تھے کہ کعبہ قبلہ بن جائے. نمبر دو, حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا. نمبر تین, کعبہ زمین کا مرکزی نقطہ ہے. لتنذر ام القری ومن حولہا, مرکزی نقطہ کعبۃ اللہ ہے پوری دنیا کا. نمبر چار, اول زمین کعبۃ اللہ کی زمین ہے. اول بیت وضع للناس للذی بمکہ, اول زمین کعبۃ اللہ کی. نمبر پانچ, انسان کا ترابی مبدا کعبۃ اللہ کی زمین ہے. یعنی آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے اندر وہاں کی مٹی لی گئی تھی, ترابی مبدا. نمبر چھ, عرش عظیم اللہ تعالی کا بیت معمور کے سامنے ہے اور بیت معمور کعبۃ اللہ کے سامنے ہے. تو تینوں ایک لائن میں ہو گئے, عرش عظیم, بیت معمور اور کعبۃ اللہ. نہ اسی لیے انوار الہی کی تجلی کا کعبہ مرکز ہے
کیا عرش الہی سے انوار الہیہ وایا بیت معمور کعبۃ اللہ کے اوپر آتے ہیں، اسی لیے انوار الہی کی تجلی کا وہ مرکز ہے. نمبر 8، اول اطاعت کرنے والی زمین کعبۃ اللہ کی زمین ہے. اس جملے کا مطلب سمجھو، اول اطاعت کرنے والی زمین قرآن میں ہے نا، قال لها ولي الارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. اس کی طرف اشارہ ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بھی پیدا کی تو اس مخلوق نے جا کے اللہ کے سامنے سجدہ کیا. جب زمین کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کے سامنے اول سجدہ کرنے والی زمین کعبۃ اللہ بھی. ولل ارض اتیا او ان او کرہا قالتا اتینا طائعین، تو کعبہ کی زمین سب سے پہلے اللہ کے سامنے اطاعت کرتے ہوئے پہنچی. یہ کچھ خوبیاں اور کمالات تھے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی چاہت مبارک یہ تھی کہ کعبۃ اللہ میرا قبلہ ہو جاوے.